ہم نے یہ جو سسٹم ہے ہم اس کے خلاف ہیں. ان کے جو اہداف ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کی ریاست کو کمزور, اس کے اداروں کو کمزور کیا جائے, پاکستان کے اندر عوام میں مایوسی پھیلائی جائے, حکومت کے خلاف ایک نفرت پھیلائی جائے, فوج کے خلاف نفرت پھیلائی جائے. تو یہ میرے خیال میں ان کا ایک عمومی وہ ہے, مقاصد ہیں ان کے, اور وہ میرے خیال میں اس میں حاصل کرنے میں کامیاب تھوڑا بہت ہو رہے ہیں. تو اس کا جو حل کیا ہے وہ اگر آپ بعد میں بات کریں گے تو اس کی بارے میں بات کر سکتے ہیں.
اوکے بریگیڈیئر صاحب, ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق ٹی ٹی پی کا جو دڑا ہے جماعت الاحرار, اس نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس جماعت کے بارے میں ہمیں بتائیے گا, اور کیا یہ اس وقت شمالی وزیرستان کے اس حصے میں یہ ہے جہاں پر کہ جہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک پاکستان کی جو فوجیں ہیں انہوں نے اس علاقے پر کنٹرول حاصل نہیں کیا ہے, کیونکہ اطلاعات تو کچھ اور ہیں.
یہ جماعت الاحرار جو ہے نا, یہ ٹی ٹی پی کا ایک دھڑا تھا جس کو طارق افریدی گروپ کہتے تھے, جو ترادم شیل میں موجود ہوتا تھا. لیکن ان کا یہ جو طارق افریدی صاحب ہے یہ ہلاک ہو گئے. اس کے بعد ان کا جو یہ گروپ تھا یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ افیلیٹڈ تھا, تھوڑی بہت خود مختاری تھی اس کی. پھر یہ چلے گئے اور کنڑ میں جو مومند ایجنسی کے ساتھ اس کا بارڈر آ کے لگتا ہے, وہاں پر یہ آئے اور انہوں نے وہاں پر اپنا ایک علیحدہ جو ہے نا جماعت الاحرار کے نام سے ایک دھڑا بنایا, جو افیلیٹڈ تو ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ, لیکن یہ خود مختاری اپنی رکھتا ہے, عملیات میں بھی رکھتا ہے اور مالی طور پہ بھی یہ خود مختار ہے. تو یہ ادھر سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں شفقت بالکل مومند ایجنسی کے بارڈر گروپ ہے, شفدا مومند ایجنسی سے منسلک ہے, جو بندوبستی علاقہ ہے. تو ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہاں سے حملہ کرنا, جو ہے وہ نزدیک پڑتا ہے اور زیادہ تر بندوبستی علاقے سے گزرنا نہیں پڑتا ہے, جہاں پر پولیس چیک پوائنٹس وغیرہ ہیں یا آرمی کی چیک پوائنٹس ہیں, اس سے یہ باہر باہر رہ کے یہ حملے کرتے ہیں. لیکن یہ کنڑ صوبہ جو افغانستان کا ہے, نگرہار صوبہ جو افغانستان کا ہے, یہ ان دو صوبوں میں وہاں پر موجود ہے.
اوکے تو پھر اس کا راستہ جو ہے وہ کس طرح روکا جائے گا, کیونکہ پاکستان پر یہ الزام ہے, اور بلکہ سرتاج عزیز صاحب جو ہیں انہوں نے تو یہاں امریکہ کے دورے پر جب تھے گزشتہ دنوں انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا کہ افغان طالبان کے جو لیڈرز ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں موجود ہے, یہاں پر وہ بزنس کرتے ہیں, یہاں پر ان کے بچے اسکول یا مدرسوں میں جا رہے ہیں, ان کا علاج یہاں پہ ہو رہا ہے. تو ایسے میں ظاہر ہے پھر جو گروپس افغانستان میں موجود ہے, افغانستان کی حکومت جو ہے وہ بھی تو پھر کاروائی ان کے خلاف کاروائی سے انکار کرتا رہے گا, اور بیچ میں معصوم شہری جو ہیں بارڈر کے دونوں جانب وہ مارے جا رہے ہیں. تو کیا یہ وقت نہیں ہے کہ پاکستان بھی گڈ اور بیڈ طالبان کا جو فرق ہے اس کو ختم کریں, حقانی نیٹ ورک جو موجود ہے جو سرتاج عزیز صاحب کہہ چکے ہیں ان کے خلاف دل سے کارروائی کریں, یا انہیں پاکستان سے نکالیں تاکہ وہاں پہ جو ٹی ٹی پی کے دڑے موجود ہیں وہ یہاں آ کر پاکستان میں دہشت گردی نہ کریں؟
بالکل, میں جو افغان صدر ہیں اشرف غنی صاحب, جو انہوں نے پارلیمنٹ کو جو تقریر کی ہے انہوں نے باتیں صحیح کی ہیں, بالکل صحیح کی ہے کہ ہمیں ایک اس کو علاقائی سطح پہ اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. تو ان کی بات بالکل صحیح ہے, جب تک اس کا ایک علاقائی وہ جو ہے نا حل نہیں نکلے گا, اس میں صرف پاکستان اور افغانستان نہیں, اس میں ہند بھی شامل ہے, اس میں چین بھی شامل ہے, اور جو مرکزی کیا نام ہے وسطی ایشیا کے ممالک ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. لیکن پاکستان اس طرف ایک کوشش کر رہا ہے, اور طریقے اس کے دو ہیں, کہ آپ ان کو بالکل ایک الٹیمیٹم دے دیں اور اس کو بولے کہ جی یہ کریں ورنہ ہم یہ کر دیں گے. ایک یہ طریقہ ہے ان کو مذاکرات کو جو افغان حکومت کے ساتھ کرنے ہیں, ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ان میں اس قسم کی تنظیموں میں بیان رو بھی ہوتے ہیں, نرم موقف والے بھی ہوتے ہیں, سخت موقف والے بھی ہوتے ہیں, اس وقت بدقسمتی سے سخت موقف والے تھوڑے سے جو ان کے ہائرارکی ہے اس پہ زیادہ حاوی ہیں اور مضبوط ہیں. تو پاکستان حکومت میرے خیال میں یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو آئسولیٹ کیا جائے, جو سخت موقف والے ہیں, جو نرم موقف والے ہیں, جو میانہ رو ہیں, اس کو آپ مذاکرات کی میز کی طرف لے کے جائیں, اور آہستہ آہستہ اس کو آپ آئسولیٹ کرتے جائیں, اس کو مزید کمزور کریں, اس سے مزید لوگوں کو باہر نکالیں, ان کو قائل کریں کہ آپ مذاکرات کی طرف آئیں, اور چند جو آخر میں رہ جائیں گے ان کو آپ انفیکٹو کر دیں.
اوکے اس سے پہلے کہ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب جو جنہوں نے امریکہ سے ہمیں جوائن کیا ہے ان کی جانب ہم چاہیں جائیں, یہ جو جماعت الاحرار ہے اس کے جو ترجمان ہے احسان اللہ احسان, اس نے یہ کہا ہے کہ یہ حملہ جو ہے یہ پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کے قتل پر ممتاز قادری کو دی جانے والی سزائے موت کا رد عمل ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ گورنر تاثیر جو ہیں وہ پختونخوا کے نہیں پنجاب کے گورنر تھے, اور ممتاز قادری جو ہے اس کا بھی کوئی لینا دینا اس علاقے سے نہیں تھا, اس کے باوجود بدلہ جو ہے وہ یہاں کے عوام سے لیا جا رہا ہے. ہم جو سیکیورٹی کے انتظامات پنجاب میں دیکھ رہے ہیں وہ کیا ممکن ہے کہ وہی انتظامات جو ہیں ملک کے باقی حصوں بشمول خیبر پختونخوا میں بھی کیے جائیں تاکہ لوگ جو ہیں ان کی ہلاکتوں کو روکا جا سکے؟ بریگیڈیئر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی
جی آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو پنجاب میں اس طرح کے واقعات جو ہیں اس قسم کے وہ ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں, جو بہت اچھی بات ہے, اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ وہاں پہ سیکیورٹی کے جو انتظامات کیے گئے ہیں اس کو جاتا ہے. اس طرح کے سیکیورٹی کے انتظامات ہمیں خیبر پختونخوا یا دیگر علاقوں میں کیوں نہیں نظر آتے؟
وہ اس لیے کہ آپ پنجاب دور بہت ہے نا, وہاں سے ان کو جو لیئرز آف سیکیورٹی ہیں چاہے وہ وفاقی حکومت کے ہیں, اس میں انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہیں, اس میں جو وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو پولیس ہے, پیراملٹری ہے, تو اس میں سے گزرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ زیادہ تر پشتون ہے تو وہ ان کے لیے پشتون علاقوں میں آنا اور وہاں پر رہنا ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے. پشتون علاقوں میں سلیپر سیل بنانا آسان ہے. پنجاب میں جیسے وہ جاتا ہے وہاں پر لوگ انفارم کر دیتے ہیں, کسی کو بتا دیتے ہیں کہ جی کوئی مشکوک لوگ آئے ہیں تو یہ ان کے پکڑے جانے کا ڈر زیادہ ہوتا ہے.
جی لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ انتہا پسند دہشت گرد تنظیمیں جتنی پنجاب میں ہیں, مجھے نہیں پتہ اس میں کہاں تک صداقت ہے, لیکن یہ بات کی جاتی ہے کہ وہاں پہ جتنی یہ تنظیمیں ہیں وہ ملک کے کسی حصے میں نہیں ہے.
ہاں بالکل, ایک آپ کی بات صحیح ہے کہ جو ان کے آئیڈیولوگز ہیں اور جو ان کے جو وہ پارٹیاں جو ان کو سیاسی مدد فراہم کرتی ہیں وہ پنجاب بیسڈ ہیں, پنجاب میں موجود ہیں, لیکن ان کا ایک انہوں نے اپنا کیا ہوا ہے کہ اپنے علاقوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے ایک میرے خیال میں سیلف امپوز ایک ریسٹرکشن اپنے اوپر ڈالی ہے کہ پنجاب کے اندر نہیں کرنا ہے, کیونکہ اگر پنجاب میں کریں گے تو ہمارے اوپر رد عمل آ سکتا ہے. تو انہوں نے میرے خیال میں ایک سیلف امپوز ایک ریسٹرکشن ہے جو اس قسم کے گروپس نے اپنے اوپر امپوز کی ہوئی ہے, اور وہ وہاں پر کوئی کاروائیاں اس طرح نہیں کر رہے ہیں جس طرح یہ کر رہے ہیں, خاص کر پختونخوا میں.
بریگیڈیئر صاحب آپ نے جو جواب دیا ہے اس میں سننے والوں کے لیے بہت کچھ ہے اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہیں, اور یہی میرا وہ تھا, یہی میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی, یہی جواب جو آپ نے دیا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. چارسدہ میں ایک دفعہ پھر حملہ ہوا ہے جس میں ابھی تک 17 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں, بیشتر تعداد بچوں اور خواتین کی بتائی جا رہی ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شرا ہے اعداد شمار ہیں ہلاکتوں کی یہ بڑھ سکتی ہے. یہ حملہ جو ہے جماعت الاحرار نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سلمان تاثیر کے جو قاتل تھے قادری ممتاز اس کو سزائے موت دینے کے جواب میں کیا گیا ہے. یہ بتائیے گا کہ قادری کو سزا دینے کے بعد اسٹیٹ جو ہے ان کے جو اقدامات ہیں جس طرح وہ حالات کو ٹیکل کر رہی ہیں, مظاہروں جلسے جلوسوں کو, وہ کتنے آپ کی نظر میں مؤثر ثابت ہو رہے ہیں؟
دیکھیں ممتاز قادری کا جو فرقہ تھا ان لوگوں نے یہ وہابی جو لیڈ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی اور اس کی جماعتیں اور احسان اللہ احسان ان لوگوں کے خلاف ان لوگوں نے کافی فتوے دیے تھے, یہ بات اپنی جگہ, لیکن ممتاز قادری ایک ایسے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے رسول اور اس طرح کے اس کے آگے پیچھے کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو اتنا ایک مذہب کے طور پہ, ایک کلٹ کے طور پہ, ایک قاتلانہ گروپ کے طور کے اوپر پاکستان کے عوام پہ, پاکستان کے میڈیا پہ اپنے آپ کو اس طرح مسلط کر دیا ہے कि हुकूमत जो है वो उसमें उसको रिजिस्ट करना ये अपने लिए एक सरदर्दी समझते हैं। और आप ये देखें कि ये जो तौहीन रसालत का कानून है ये भी मुस्लिम लीग नून की सरकर्दगी में और इनकी इनकी नजरियाती छतरी के तहत ये कानून जो है वो परवरिश पाया। इन लोगों ने उसको डिफेंड किया, इस कानून को प्रमोट किया। हमारे वजीर आजम साहब के जो दामाद हैं कैप्टन सफदर साहब, उनकी तकरीरें आप यूट्यूब के ऊपर सुन लें तो उनकी तकरीरों में सुनने के बाद मुमताज कादरी जैसे कई और लोग भी मेरे ख्याल में पैदा हो रहे होंगे जो ये सोचते होंगे कि मुमताज कादरी जो हैं वो शहीद हैं और वो कातिल नहीं हैं। ये सारी बातें जो हैं वो एक एक ऐसा नजरियाती हिसार है जिसके अंदर हुकूमत ने खास तौर पे मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल हुकूमत ने और पंजाब अपने आप को गिरफ्तार किया हुआ है। मेरे ख्याल में इन्होंने मुमताज कादरी को जो सजा दी है वो फौज के कहने के ऊपर दी है और फौज के कहने के ऊपर ही उनकी फौज की जो एक एक उनका इशारा है कि मुल्क में जो बड़े बड़े इस तरह के लोग हैं कानून तोड़ने वाले, खास तौर पे फिरका वारियत के रुख से जो लोग आने वाले हैं और जो कानून को तोड़ते हैं उनको उनके खिलाफ स्टेट को अपने आप को एग्जर्ट करना है और रियासत को ये दिखाना है कि हमने इन लोगों को न्यूट्रलाइज करना है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ मुमताज कादरी को उस वजह से जो है वो फांसी दी, इसकी शाबाश ने थोड़ी मिलनी चाहिए। लेकिन जो इन जो नजरियाती हिसार है जिस जाल में मुस्लिम लीग नून ने अपने आप को फंसाया हुआ है और जिस लिहाज से पाकिस्तान का दाएं बाजू जिसमें इमरान खान भी शामिल हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम की कोई तरबियत नहीं की, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को मजहबी मसाइल के ऊपर और मजहबी हमांगी के ऊपर कभी लीड नहीं किया, कभी अपनी लीडरशिप नहीं दिखाई। इमरान खान साहब मसलन इतने पॉपुलर हैं लेकिन कभी उन लोगों को
इन हमलों की मजम्मत नहीं की,
नहीं दिखाई, उनको ये नहीं दिखाया कहा कि अच्छा और बुरा क्या है। उनकी जो उनका जो जोर है वो सारा मुस्लिम लीग नून के खिलाफ है और वो आप देखें कि तारीख में जितनी भी तहरीकें आई हैं, मसलन गांधी जी थे उन्होंने अंग्रेजों तो वो लीड भी करते थे, वो लोगों को ये भी तालीम देते थे कि वो लोग साफ लोग अपने मोहल्ले साफ करें, अपनी सफाई से अच्छा सलूक करें, अपने जो और फिरके के जो लोग हैं मुसलमान हिंदू सिख जो हैं वो सब आपस में भाईचारे का एक माहौल रखें। इसी तरह जिन्होंने यही किया तो ये इन लीडरों की एक जिम्मेदारी है।
बल्कि यहाँ पे तो हम देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब के मुमताज कादरी को जब पांसी हुई और उसके खिलाफ जो मुजाहरे हुए तो इन मुजाहिरों की कयादत जो है उन लोगों ने की है जो इस वक्त सेनेट में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब उन लोगों के खिलाफ सिराजुल हक साहब की मैं बात कर रही हूँ, मौलाना फजल रहमान की बात कर रही हूँ और इन्हीं जमातों के दीगर अफराद की बात कर रही हूँ। सब ने टी वी स्क्रीन पे देखा है, प्रिंट मीडिया में ये खबरें आती रही हैं कि इन्होंने इन मुजाहरों की कयादत की है। तो आप नहीं समझते कि ये जो पुरतशद्दुद वाकियात सामने आ रहे हैं इनमें इन लीडरान का भी हाथ है और इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए?
आप मुझे बताएं जो नॉन इश्यूज हैं हुकूक के नस्वा बिल के ऊपर पूरे मुल्क में एक एक तूफान हमने खड़ा किया हुआ है, ये जो दहशत गर्दों को रिहा करो और मुमताज कादरी को फांसी मत दो उसके ऊपर उन्होंने वो किया है, ये जो आज 17-18 लोग मारे गए हैं इसके ऊपर कौन सी पार्टी बोली है? ये दोनों पश्तून हैं जो सिराजुल हक साहब भी हैं और दूसरे हैं, तो सिराजुल हक साहब भी इनके लिए जरा गैबान नमाज जनाजा पढ़े ना।
बिल्कुल,
अगर वो एक कातिल के लिए पढ़ सकते हैं गैबान नमाज जनाजा वो इन मासूम लोगों के लिए जो औरतें मारे हैं उन्होंने बच्चे मारे हैं कहीं गैबान नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं? ये इनके साथ मिले हुए हैं, दे आर द पॉलिटिकल फेस ऑफ दीज टेररिस्ट।
ठीक, لیکن بریگیڈیئر صاحب پھر یہ بھی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے کبھی ان جو لوگ شہید ہوتے ہیں معصوم ان کے خلاف آواز جو ہے نہیں اٹھائی, آپ کو نہیں چاہیے کہ یہاں پہ فوج اور حکومت جو ہے پی ایم ایل نون ان کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کس طرح ایک طرف ممتاز قادری جیسے جو دہشت گرد ہیں ان کے حق میں آپ بیانات دیتے ہیں, ان کی پانسی کے خلاف آپ مظاہرے کرتے ہیں, دوسری طرف آپ سینٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, قومی اسمبلی کا بھی آپ حصہ ہیں.
حکومت سے مطلب ہے کہ جو اس کو دیکھیں وہ اتنی کمزور ہیں, ان میں کوئی ڈر سے بالکل وہ ٹیریفائڈ ہیں, دے آر پیرالائزڈ وِد فیئر, ان کو جمود آ گیا ہے, یہ ان کو
پھر ان کو اقتدار سے الگ ہونا چاہیے, انہیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے بریگیڈیئر صاحب اگر وہ اتنا ڈر رہے ہیں تو.
مطلب ہے کہ آپ نے دیکھ لیا نا کہ جو ابھی اس موضوع سے تو ہٹ کے ہے, میں صرف اس کی مثال کے طور پر اس کو استعمال کر رہا ہوں کہ جو ایم کیو ایم کے جو اوپر الزامات ہیں اور جو فوج کو پتا ہے کہ الزامات ہیں, فوج کے ساتھ پروف بھی ہے, لیکن یہ کیا ان میں یہ عزم ہے یا ان میں یہ پولیٹیکل ول ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے خلاف ایک ٹرائیبونل بنائے اور اس کو آگے چلائے؟
بالکل ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, لیکن
آرمی چیف کو بولنا پڑتا ہے.
ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں وہ ایسے کسی بھی الزام کو وہ رد کرتے ہیں. تھوڑا سا ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں, اب ہم پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے. بریگیڈیئر صاحب, ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب دونوں ہمارے ساتھ رہیے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رحیم اللہ سمندر صاحب بھی کابل سے ہمیں جوائن کریں. پاک افغان معاف کیجیے گا افغان پیس پروسیس کا جو مستقبل ہے اس وقت ہمیں ایک طرح سے ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے, انہوں نے ایک دفعہ پھر نئی شرائط سامنے رکھے ہیں اور یہ اعلان کیا ہے کہ جب تک یہ شرائط نہ مانے جائیں تو وہ براہ راست افغان حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے. اس پہ بات کرتے ہیں, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa, ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
سامعین, ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید, جو آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے براہ راست, اور دیکھ بھی رہے ہیں سیٹلائٹ ایشیا سیٹ 3 اور ہماری اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر. بریگیڈیئر صاحب اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہیں گے, اور یہ جو طالبان نے تین شرائط جو رکھی ہیں, شرائط وہی پرانی ہیں کہ یو این کا جو بلیک لسٹ پہ ان کے لوگوں کے نام ہیں ان ناموں کو ہٹایا جائے, یہ کہ ان کے قیدی جو ہیں ان کو رہا کیا جائے, اور پھر فارن ٹروپس جو افغانستان میں موجود ہے ان کو نکالا جائے, ساری جتنی بھی ہے وہ افغانستان سے فوری طور پر نکل جائیں. تو یہ مطالبات شرائط جو ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب, آپ ان شرائط کو, ان مطالبات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اس وقت جو ہیں افغان طالبان کی حکمت عملی جو ہے وہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ یہ جو کیا وہ بات چیت کے لیے, ایجنڈا طے کرنے کے لیے ان شرائط کو یا اس اعلان کو ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر یوز کر رہے ہیں, یا پھر اس کے پیچھے ان کی کوئی اور سوچ ہے؟ کس طرح آپ اس اعلان کو دیکھتے ہیں اور اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے؟
اس کے دو وجہ ہیں, یہ بات چیت پہ آئیں گے, مذاکرات کی میز پہ آئیں گے, وہ اس لیے کہ پاکستان کو اس طرح یہ ایکٹیولی ڈیفائن نہیں کر سکتے, اگر دکھانا بھی ہے تو پیسیو ایک ڈیفائنس ہوگی, ایکٹیو نہیں ہوگی کہ کنفرنٹ کرے کہ یہ ہم نہیں آ رہے ہیں, آئیں گے وہ ضرور, ابھی وہ کس کو بھیجتے ہیں, وہ آگے کیا کرتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا. ان کی دو مجھے بڑی موجود نظر ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ ان کے پاس کل اگر یہ وہ آ جائے کہ وہ ٹاکس فیل ہو جائے یا کوئی اور مسائل سامنے آ جائے تو پلازیبل ڈینائیبلٹی ان کے پاس ہے, کیونکہ ہم نے تو پہلے سے کہا تھا یہ تو ہم ان لوگوں کو جانتے ہی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ہمارا وہ تھا اتھارٹی تھی کہ یہ جائیں اور ادھر بات چیت کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح सरकारी तौर पे और रस्मी तौर पे इसको ये मान जाएं कि हम मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं, तो जो ग्राउंड के कमांडर है वो लड़ाई में दिलचस्पी जो है वो काम करेगा, बाकी जो फाइटर हैं इनके ग्राउंड के ऊपर वो दिलचस्पी काम कर देंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है तो फिर मतलब है कि हम क्यों अपनी जिंदगी को खतरात में डालें। तो उनकी जो कैपेबिलिटी अफगानिस्तान के अंदर है, अगर वो डिग्रेड होती है, लड़ाई कम होती है, तो या वो अदम दिलचस्पी जाहिर करते हैं बीच में, तो इनकी पोजीशन मेज के ऊपर उतनी कमजोर हो जाती है, या हुकूमत अफगान हुकूमत जो है वो शरायत अपने जो है वो सख्त कर दे, मौके सख्त कर दे। तो मेरे ख्याल में बातचीत होगी, लोग आएंगे, आगे क्या कैसे चला जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुज़ाकरात की मेज के ऊपर आएंगे जितनी मर्जी वो इस किस्म की बयानबाजी करें।
ओके, डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, आप किस क्या कहना चाहेंगे तालिबान का जो एक दड़ा है मुल्ला मंसूर का, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि वो मुज़ाकिरात की मेज़ पर नहीं आएंगे जब तक ये तीन शराइत जो हैं ये पूरे ना हों। एक तो ये कि ये शराइत जो हैं ये अमेरिका समेत आलमी बरादरी जो है उनको कहाँ तक काबिल कबूल होंगे, और ये कि अमरीका इस ऐलान को किस तरह लेगा।
देखिए, अमेरिका का जो टाइम टेबल है वो उन्होंने पहले ही दे दिया था कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपने आप को निकालना चाहता है और नेटो की जो सपोर्टिव फोर्सेस अमेरिका की मदद कर रही हैं अफगानिस्तान से, वो भी अब अफगानिस्तान से निकालना चाहते हैं। वो तो ये बार बार इनको कह चुके हैं कि आप अपना अफगानिस्तान संभाल रहे हैं, आप अपने सुलह सफाई से रहें, हमारी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि अफगान हुकूमत की नुमाइंदगी करें और एक ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें, हमें हमें ये एश्योरेंस दे दें कि अफगान।
ओके, डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, दोबारा हम आपको ट्राई करते हैं। और ब्रिगेडियर साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, जिस तरह शुरू में हमने बात की कि सरताज अजीज़ साहब जो हैं एक आला अहदेदार है पाकिस्तान के, वो कह चुके हैं कि अफगान जो अफ़गान तालिबान हैं उनके लीडर्स ना सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, खुलेआम इधर उधर घूम रहे हैं, उनका इलाज इधर ही पे होता है, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर है। तो क्या अब जिस तरह के उन्होंने अफ़गान तालिबान के लीडर्स ने ऐलान किया है कि हम मुज़ाकिरात की मेज़ पर नहीं आएंगे, तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा और पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना हो सकता है?
नहीं, मेरे ख्याल में मैंने आपको पहले से बता दिया था मुज़ाकरात की मेज के ऊपर आएंगे, अभी वो किस तरह आते हैं, क्या शरायत रखते हैं, आगे बातचीत बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, ये अलहदा बात है।
नहीं, तो लेकिन पाकिस्तान पर जाहिर है पाकिस्तान से इन हालात में ये तवक्कु रखी जाएगी कि अगर आपके यहाँ मौजूद है, जिस तरह एक आला अहदेदार गुज़श्ता दिनों कह चुके हैं, तो अब आप उन पर दबाव डालें जिस तरह कि आपने वादा किया था कि इनको हम मुज़ाकिरात की मेज़ पर लाएंगे, तो फिर तो उनको और प्री कंडीशंस जो हैं वो भी आलमी बरादरी को कबूल नहीं है जहाँ तक मुझे मालूम है टॉक से
जी
पहले।
बिल्कुल, मतलब है कि लेकिन पाकिस्तान ने पहले से तो कह दिया ना कि इट हैज़ टू बी अफगान ओन एंड अफगान लेड, तो वो पाकिस्तान उनके ऊपर ये छोड़ेगा कि आप कामयाब कराना है इन मुज़ाकरात को, अफगान का काम है, चाहे वो मुज़ाहमत के कार हैं, चाहे वो हुकूमत के कारिंदे हैं जो भी बातचीत करने के लिए बैठेंगे, तो लेकिन पाकिस्तान इनको मेज के ऊपर लेके आएगा, फिशार भी डालेगा कि आप कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करें। अभी एंड स्टेट को मेरे ख्याल में हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मुझे नहीं पता है, ना मैं स्पेकुलेट कर सकता हूँ कि एंड स्टेट क्या होगा, और ऐसे मुज़ाकरात में लेट दी एंड स्टेट बिहेवी वो धुंधला ही रहता है, हमें बातचीत करनी है कि किस तरह मेज पर बैठा जाए, क्या शराइत सामने आएगी और बातचीत आते करके। किसी मुज़ाकरात में अगर आप पहले से ये शर्त डाल दें कि एंड स्टेट क्या होगा, पाकिस्तान पे शर्त डालेगा, पाकिस्तान उनके खिलाफ ऑपरेशन करेगा, मेरे ख्याल में इससे बातचीत हल नहीं होगी, मसला हल नहीं होगा।
ओके, बेहद शुक्रिया ब्रिगेडियर मोहम्मद साद साहब, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, दोबारा भी आपसे बात होगी। और डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, जाने से पहले आपसे मैं एक शॉर्ट कमेंट ये लेना चाहूँगी कि सरताज अजीज़ साहब जो हैं पाकिस्तान की माफ़ कीजिएगा, अमेरिका की सरजमीन पर आके उन्होंने एतराफ़ किया है, और ये एतराफ़ पाकिस्तान की जानिब से पहली दफ़ा हुआ है कि अफ़गान तालिबान के जो लीडर्स हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये बताइएगा कि अमरीका जो है इनकी क्या मजबूरियाँ हैं, کہ یہ پاکستان سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ جو ہیں ان کو مذاکرات کی میز پر لائیں, اگر وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان کے خلاف آپ کارروائی کریں, اور ایسے امکانات جو ہیں ان چیزوں کی توقع جو ہے وہ آنے والے دنوں میں رکھی جا سکتی ہے امریکہ سے؟ ڈاکٹر روہیل, جی ڈاکٹر روہیل,
جی میں بول رہا ہوں. وہ میں کہہ رہا تھا کہ امریکہ پاکستان کے اوپر بہت عرصے سے یہ پریشر ڈال رہا ہے کہ آپ طالبان کو کنٹرول میں رکھیں, طالبان کو اپنے علاقے سے ڈسپلیس کریں اور ان کی نگہداشت نہ کریں, ان کو پالیں پلوسیں نہ. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسٹر ہول بروک جب زندہ ہوتے تھے تو وہ کوئٹہ شورا پہلی دفعہ وہ پریس میں لے کے آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ کوئٹہ شورا جو ہے وہ زندہ ہے اور وہاں میٹنگیں ہوتی ہیں لوگوں کی. تو یہ باتیں اندرون خانہ جب امریکہ کے افسران اور پاکستان کے فارن آفس اور پاکستان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ باتیں کھل کے ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہیں, اور پاکستان اپنا جو پوائنٹ آف ویو وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن امریکہ کو اب یہ صورتحال کا سامنا ہے کہ طالبان کو کمپلیٹلی مکمل طور پہ افغانستان میں بھی شکست دینا ممکن نہیں رہا, جو امریکہ نے اپنے آپ کو ٹائم ٹیبل دیا ہوا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے, اور اسی لحاظ سے وہ پاکستان سے بھی ان کی امیدیں جو ہیں وہ کافی کم ہو گئی ہیں, اور وہ ان کی صرف امید یہ ہے کہ وہ پاکستان ایک ایسی صورتحال پیدا کر دے کہ اس میں طالبان کی وکٹری جو ہے وہ ممکن نہ ہو. اگر پاکستان مکمل طور پہ اپنے آپ کو طالبان سے چھٹکارا حاصل نہیں بھی کر سکتا تو وہ اس حد تک افغان حکومت کی سپورٹ پرووائڈ کر دے کہ طالبان جو ہیں وہ جیتنے کے قابل نہ رہیں, پاکستان طالبان کو اس طرح سے لے آئے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے افغان کانسٹیٹیوشن کے اندر کچھ وزارتیں لے لیں, کچھ گورنرشپ لے لیں, کچھ ایسے علاقے لے لیں, کچھ قوانین میں ترمیم کرا لیں اور وہ اس شروع کر دیں, اور بے شک وہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو اندر پروجیکٹ کرتے رہیں لیکن اس سے زیادہ وہ نہ کریں.
اوکے, بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب. اور ساتھ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ ایسے میں جب طالبان کے جو لیڈران ہیں وہ کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل محفوظ ہیں, تو ایسے میں واقعی یہ بات کی جاتی ہے کہ افغانستان میں طالبان کو مکمل شکست دینا جو ہے اٹس امپاسبل. پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ پہ ہم جانا چاہیں گے, اور بھارت میں جو نسلی بنیاد پر اور مذہبی بنیاد پر دہشت گردی کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں عرفان ملک صاحب نے جوائن کیا ہے یہاں امریکہ سے, ویل نون آپ انالسٹ ہیں, اور ہمیں انڈیا سے جوائن کر رہے ہیں ستیش مشرا جی, آپ آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن نیو دہلی میں آپ پولیٹیکل انالسٹ ہیں. دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ رہیے, پہلے ہم لیں گے ایک مختصر سی بریک.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے, کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین تو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
کوآپریشن وِد کنٹریز لائک پاکستان وی آر آلریڈی پارٹنرنگ وِد ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تعلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
کہ ریمیٹنس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
ویلکم بیک سامعین پروگرام جہاں رنگ میں، جو آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے. اور آپ سے ہم مشرا جی آغاز کرنا چاہیں گے. ستیش مشرا جی، یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ بھارت نے مذہبی آزادی کا جائزہ لینے والے امریکی کمیشن کو ویزا دینے سے انکار کیا ہے، اس کی وجوہات جو ہے وہ بھارتی حکومت کیا بتا رہی ہے؟
بھارتی حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم کسی کو بھی، ہمارے یہاں جو ریلیجیس رائٹس ہیں، جو مائنورٹی رائٹس ہیں، وہ کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ ہیں. ہم اس میں کسی کو بھی دخل اندازی نہیں کرنے دیں گے. اور یہ بات ابھی اس سرکار نے کی ہے، بی جے پی کی جو سرکار ہے اس نے کی ہے. پر اس سے پہلے بھی 2009 میں اسی قسم کی بات ہوئی تھی، جبکہ اس زمانے کی سرکار، جو یو پی اے کی سرکار تھی، جو کانگریس کی سرکار تھی، اس نے بھی ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا.
اوکے، تو آپ خود بطور ایک تجزیہ نگار کے بھارتی حکومت کے اس اعلان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی کانفیڈنٹ سرکار اس طرح کے قدم نہیں اٹھاتی ہے. اور جب یہ پورا گلوبل انوائرمنٹ ہو رہا ہے، جب وہاں جب ایک دوسرے سے تعلقات ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، تو کوئی ایسی انکوائری آ کر کیا کرے گی جو ہماری امیج خراب ہوگی؟ اب کل ملا کر یہ سرکاروں کی ڈیسیزنس ہیں، اور یہ سرکاریں ڈرتی ہیں. اور جس سے کہ ہوتا یہ ہے کہ ملک میں جو اندرونی حالات ہیں، اس کو تھوڑا سا بڑھاوا مل جاتا ہے کہ دیکھیے باہر والے یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کو وہ اس سچویشن میں نہ آنے پائیں. سرکاریں ایسا کام کرتی ہیں کہ بھائی اس کا مسئلہ اٹھے ہی نہیں.
جی مشرا جی، ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ سال بھی بھارت میں موجود جو چرچز ہیں ان پر کئی حملے ہو چکے ہیں. ابھی ایک دفعہ پھر یہ اطلاعات ہیں کہ ایک چرچ پر حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس وجہ سے تجزیہ کاروں کی نظر میں ایک تاثر جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے کہ 2014 میں بی جے پی کا اقتدار میں آنے کے بعد مذہبی بنیاد پر جو انتہا پسندی ہے بھارت میں، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. کہاں تک آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟
میں اس سے ایگری کرتا ہوں. 2014 کے بعد ایسا ماحول پیدا ہوا ہے جس میں کہ اس طرح کی جو واقعات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب بی جے پی کی سرکار آ جاتی ہے تو وہ جو ان کے سپورٹرز ہوتے ہیں، جن کو کہ آئیڈیولوجیکلی انڈاکٹرینیٹ اتنے سالوں سے کیا گیا ہوتا ہے، وہ لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اس طرح کے واقعات کرنے لگتے ہیں. یہ پہلی جو ابھی چھتیس گڑھ میں ہوا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. اس طرح کے واقعات پچھلے 2 سالوں میں کئی جگہوں پہ ہوئے ہیں.
ٹھیک، اوکے. پھر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا اقدامات جو ہیں وہ اس حوالے سے اٹھائے جا رہے ہیں بھارت میں. لیکن عرفان ملک صاحب، آپ کو ہم گفتگو میں شامل کرنا چاہیں گے اس موڑ پہ. آپ یہ بتائیے گا، کیونکہ یہ جو کمیشن ہے جو مذہبی آزادی کو ایک طرح سے اس کا جائزہ لیتی ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، ہمیں یہ بھی یاد ہے پاکستان بھی، یہ اس کمیشن کے ممبرس پاکستان بھی جاتے رہتے ہیں، باقی ممالک میں بھی بآسانی ان کی انٹری جو ہے وہ ہو جائے آتی ہے. لیکن بھارت کا ویزا نہ دینا اس کمیشن کے ممبرانس کو، کس طرح آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور کیا اس ویزا نہ دینے کا جو وہ ہے اعلان، ایک نئے ایشو ہمیں سامنے آ رہا ہے، اس سے بھارت اور امریکہ کے تعلقات پر آپ کوئی اثرات دیکھتے ہیں؟
جی شکریہ شہناز، آپ نے 3 سوال یہاں پہ کیے ہیں، میں ان کا علیحدہ علیحدہ جواب دوں گا. پہلا سوال تو جو ہے کہ جی بھارت نے جو اس کمیشن کو ویزا نہیں دیا، تو میرے حساب سے وہ ایک غلطی ہے. میں شرما صاحب کی، جو آپ کے دوسرے اینالسٹ ہیں، ان سے ڈس ایگری کروں گا کہ جی باہر کے ممالک کے کسی نمائندے کو لا کے ایک ریلیجس رائٹس پہ اسٹڈی کرنا ٹھیک نہیں ہے. ये इस तरह के काम तो अमूमन होते हैं, इलेक्शंस बाहर से ऑब्जर्वर्स आके ऑब्जर्व करते हैं, तो और उसमें सारी बात यही होती है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा रहे होते हैं कि जी बाहर के ऑब्जर्वर ने भी आके ये हमारे हालात आके देखे हैं और उससे वो एग्री या डिसएग्री किया उन्होंने। तो जहां तक बाहर के ऑब्जर्वर का आना है और वो हालात आके देखें, उससे कोई कशीदगी पैदा हो या कोई ये सच सामने आए, तो उससे भागना आई थिंक सही बात नहीं है। तो उस लिहाज से आई फील के जो भारतीय हुकूमत ने ये एक कदम उठाया है कि इनको वीजा ना दिया जाए, वो गलत है। जो दूसरा आपका एक मैं पहलू एक और ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे इश्यू मैसेज का नहीं, मैसेंजर का है। ये जो कमीशन है इसके साथ मैंने पिछले कोई 8-9 साल से काम किया है
जी।
और इनके अगर आप ये वॉशिंगटन बेस्ड है, इनके पास कोई अथॉरिटी या कोई पावर कुछ नहीं है। ये कांग्रेस ने इसको एक कमीशन बनाया था और ये कुछ 10-20 लोगों ने अपनी रोजगार के लिए एक रिपोर्ट ये हर साल निकाल लेते हैं, जिसमें ये कोई 5-6 ममालिक हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, वियतनाम, इस तरह कोई 5-6 ममालिक पे ये हर साल तनकीद करते हैं। और कई और ये जो रिलीजियस फ्रीडम और डिस्क्रिमिनेशन है ये और भी दुनिया में कई और ममालिक में हो रही है, जिसकी ये बिल्कुल बात नहीं करते। और पाकिस्तानी अमेरिकन्स का इस कमीशन के साथ हमारी कई मीटिंग्स हुई और हमने इनकी रिपोर्ट पे काफी तनकीद किया कि आप काफी गलत रिपोर्टिंग करते हैं, पर वो अपनी बात से नहीं हटे। और उस कमीशन की रिपोर्ट जो है उसकी वैल्यू जीरो है एक तरह की। ये रिकमेंडेशन देते हैं स्टेट डिपार्टमेंट को और स्टेट डिपार्टमेंट उस रिपोर्ट की कोई अहमियत नहीं रखता, बल्कि स्टेट डिपार्टमेंट का अपना एक इंटरनल डिपार्टमेंट है जो रिलीजियस फ्रीडम और डिस्क्रिमिनेशन पे काम करता है, और उनकी रिपोर्ट जो है वो इस कमीशन की रिपोर्ट से अमूमन मुख्तलिफ होती है। तो अगर आप उसको नजर में रखें, तो जो आपका आखिरी सवाल था ना कि जी क्या इस ये ऐसा वीजा ना देने से भारत और अमेरिका के कोई तल्लुकात में खराबी आएगी, तो वो मेरा ख्याल नहीं आएगी, क्योंकि जो तल्लुकात हैं वो तो स्टेट डिपार्टमेंट हैंडल करता है और स्टेट डिपार्टमेंट खुद इस कमीशन से इतना एग्री नहीं करता।
ओके, बहुत शुक्रिया आपका इरफान मलिक साहब, लेकिन आपको हम रोकना चाहेंगे क्योंकि नेक्स्ट हमारा सेगमेंट जो है उस पर भी हम आपकी एनालिसिस लेना चाहेंगे। मिश्रा जी, जाने से पहले आप हमें बताइएगा कि हुकूमती सतह पर, क्योंकि वाकियात जो हैं वो तो रिपोर्ट हो रहे हैं कि मजहबी और नस्ली बुनियादों पर पुरतशद्दुद वाकियात जो हैं वो रूनुमा हो रहे हैं भारत में, और जिस तरह आपने भी एग्री किया कि उसमें इजाफा भी हो रहा है, तो वहाँ पर मौजूद इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं, जो समाजी बाकी कारकुन हैं, खुद हुकूमत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, वो इन वाकियात को रोकने के लिए अमली तौर पर कुछ कर रहे हैं?
देखिए, कोशिश तो हो रही है, पर वो कोशिश अपने आप में काफी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह है, जब तक सरकार को का जो लीडर है, मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो खुद इस बात का मलम्मत नहीं करते कि ऐसे काम नहीं होने चाहिए, तब तक चुस्त दुरुस्त कदम उठाए जाना मुश्किल हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी मुश्किल यही सामने आ रही है कि वो इन बातों पर कोई अपना रिएक्शन नहीं देते हैं। दूसरी बात मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो भारत सरकार ने वीजा नहीं दिया, मैं जो पोजिशन जो एक्सप्लेन कर रहा था कि भारत सरकार ने ये डिसीजन क्यों लिया, ये मेरा अपना, मैं इसको अप्रूव नहीं करता हूँ।
राइट, सही, ओके, बहुत शुक्रिया मिश्रा जी आपका, आपने हमें टाइम दिया। हमारी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़। और सामिन, इस वक्त एक मुख्तसर सी ब्रेक लेना चाहेंगे। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर इरफान मलिक साहब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे, और ब्रिगेडियर माफ़ कीजिएगा बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, वेल नोन एनालिस्ट लंदन से, वो भी हमारा साथ देंगे। इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com.
جی سامعین, اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ آج سے سعودی عرب میں 34 ممالک کا جو اتحاد سعودی عرب کی قیادت میں بنایا گیا تھا کچھ ماہ پہلے, اس اتحاد میں شامل جو ممالک ہیں ان کی فوجی مشقیں سعودی عرب میں شروع ہونے کو ہیں, اور اس کو دیکھنے کے لیے پاکستانی وزیراعظم میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی 9th کو شاید سعودی عرب کا دورہ کریں گے. تو امجد ملک صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارے ساتھ ہیں عرفان ملک صاحب. بیرسٹر امجد ملک صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی, یہ جو الائنس ہے اس حوالے سے ابھی تک ایک طرح سے ابہام پایا جاتا ہے, ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ اس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ کس شکل میں ہوگا اور کس طرح ہوگا, اور یہ وزیراعظم صاحب جو جا رہے ہیں, کیا آپ کو, کیونکہ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس اتحاد میں 3 جو ممالک ہیں, سعودی عرب, شام اور ایک اور اس میں علاقائی ملک ہے جو اس وقت ذہن میں میرا نہیں آ رہا ہے, وہ اس میں شامل نہیں ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ مشرق وسطی کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی کا جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پاکستان یہاں پر جانبداری سے کام لے رہا ہے؟
جی بہت شکریہ. میرے خیال میں پاک سعودی تعلقات کو ہمیں ہسٹری اور جیوگرافیکل جو تناظر ہے اس پہ دیکھنا پڑے گا. پاکستان کے سعودی عرب سے بہت ہی دیرینہ تعلقات ہیں, برادرانہ تعلقات ہیں, مشکل وقت میں سعودی عرب نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور ابھی بھی میرے خیال میں جو,
لیکن ایران نے بھی ساتھ دیا ہے. 1965 کی جو جنگ تھی, 1971 کی جو جنگ تھی, اس میں ایران نے کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا تھا.
ہاں, لیکن یعنی جو ہسٹری ہم دیکھتے ہیں, سعودی عرب نے فائنینشیل اسسٹنس جو ہے وہ زیادہ دی ہے, لیکن آپ نے جو بات کی ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے ایک اپنا جو رول ہے, اپنے تعلقات بھی رکھے ہیں, لیکن یمن کا مسئلہ ہو یا کوئی اور, پاکستان نے افینسو میں وہ کردار ادا نہیں کیا جو یو این سے منڈیٹڈ نہیں ہے. سو یو این نے کوئی مینڈیٹ کیا ہو تو اور بات ہے, لیکن انہوں نے یمن میں آپ نے دیکھا ہے اپنی فوجیں نہیں بھیجی. مورل اور جو ڈیفینس اسسٹنس ہے وہ سعودی عرب, سعودی سلامتی اور جو حرمین شریفین تک محدود رکھی کہ اگر آپ کو سعودی سلامتی کو خطرہ ہو تو پاکستان ضرور مدد کرے گا. یہ ایک بہت بڑی میرے خیال میں فورن میں سمجھتا ہوں ایلیمنٹ کے اوپر دیکھا جائے تو پاکستان نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ لائن لی. دوسرا, عمان میں کہیں بھی اختلافات اگر ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے, ایران بھی ایک برادرانہ ملک ہے, ان کے صدر 20 مارچ کے قریب پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں, تو اس سے پہلے بھی سعودی عرب کا یہ دورہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہوگا کہ جنوری میں نواز شریف صاحب اور چیف آف آرمی سٹاف نے دونوں ملکوں کے دورے کیے تھے اور کچھ سی بی ایمز کے لیے کوشش کی تھی, سہولت کار کا آپ سمجھ لیں رول ایک ادا کیا تھا ان آفیشلی, شاید اس میں بھی کچھ پیش رفت ہو. 34 رکنی اتحاد کی انوگرل تقریبات ہیں, اس میں شرکت, پاکستان کا ڈسکشن کہ ان کا رول کیا ہوگا, اور پاکستان میں سرمایہ کاری, پاکستان ایک بہت بڑا اکنامک ایک پروگرس کا اوپن کر رہا ہے ایونیو, تو وہ چاہے گا کہ چائنا کے ساتھ ساتھ اگر مغرب اس میں سرمایہ کاری کر رہا ہے تو سعودی عرب بھی اس میں دلچسپی لے اور پاکستان کے انٹرسٹ کے مطابق اس میں سرمایہ کاری کرے. میرے خیال میں یہ باتیں جو ہے مین ہوگی, اور ریجن میں سیریا اور دوسرے جو معاملات ہیں, بڑھتے ہوئے معاملات اور یہ جو ترکی والا معاملہ ہے, تو یہ میرے خیال میں یہ بھی باتیں زیر بحث آئیں گی.
اوکے, عرفان ملک صاحب, آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو اتحاد ہے, اس کا بنانے کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ یہ کہ مڈل ایسٹ میں جو دہشت گردی ہے اس سے نمٹنے کے لیے یہ اتحاد کام کرے گی. کیا یہ دہشت گردی سے نمٹ سکے گی؟ یہ اتحاد کہاں تک اس کو کامیابی ہو سکتی ہے؟
ابھی تک تو جو نظر آ رہا ہے جی, یہ اتحاد بڑا ویک ہے, اور نہ یہ اتحاد, ایسے اتحاد تب کام کرتے ہیں جب آپ ایک گروپ کو ملا کے پہلے کوئی ڈسکشن کر کے کوئی آبجیکٹیوز بنا کے تو پھر آگے چلے. یہ تو سعودی عرب نے اپنے لیے اور خود ہی سارا کچھ طے کر کے اور لوگوں کو کہہ بھی دیا کہ جی آپ ممبر ہیں, بغیر لوگوں سے پوچھے ہوئے کہ وہ ممبر ہیں بھی کہ نہیں. تو یہ اس کی جو فاؤنڈیشن ہی تھی وہ بڑی ویک ہے, اور ویسے مسلمان ممالک جو اس علاقے کے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان میں اپنی بھی کشیدگیاں کئی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتحاد کوئی آگے چلے گا. اس اتحاد کا جو مجھے مین مقصد لگتا ہے وہ سعودی جو ہیں وہ ان کا ہے کہ جی ہم نے باقی تم لوگ جو مسلمان ممالک ہیں ان کی مدد کی ہے, اس وقت ہمیں تمہاری ضرورت ہے اور تم ہمارے کہنے پہ اس اتحاد میں شامل ہو, اور جیسا ہم تمہیں کہیں گے وہ بشک کشیدگی کے یہ ٹیررزم کے خلاف ہے یا کسی اور چیز کے خلاف ہے یمن میں یا جو بھی کوئی ہے, تم ہمارے ساتھ ہو دو گے. تو میرا نہیں خیال کہ جو مسلمان ممالک ہیں وہ اس چیز کے لیے وہاں پہ تیار ہیں. تو اس کی جو فیوچر ہے وہ مجھے بڑا بلیک سا لگتا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی سٹرونگ اتحاد بنے گا.
بہت شکریہ عرفان ملک صاحب, آپ کا کمنٹ اس پہ لینا ضروری میں سمجھ رہی تھی. تھینک یو سر, ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور امجد ملک صاحب, بعض لوگ جو ہیں اس اتحاد کو فرقہ وارانہ بھی قرار دیتے ہیں, کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے ایران اور شام اس میں معلوم شریک نہیں ہے اس اتحاد میں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا سعودی عرب کی نظر میں دہشت گردی کی جو تعریف ہے, جو ڈیفینیشن ہے, وہ باقی ممالک کی بھی ہے یا نہیں؟
جی آپ کی بات ٹھیک ہے, اس میں سعودی عرب نے جو اتحاد بنایا ہے اس میں شام, یمن اور ایران نہیں ہیں. اور سیکنڈلی میرے خیال میں کیونکہ او آئی سی آلریڈی موجود ہے, تو اس طرح کا کوئی یونی لیٹرل اتحاد اخلاقی آپ کی برتری یا اخلاقی سپورٹ تو دے سکتا ہے, میرا نہیں خیال کو ملیٹریلی کوئی اتنی بڑی سپورٹ دے سکتا ہے. تھرڈلی جو دہشت گردی ہے اس کے اوپر مائنڈ رینگلنگ, انٹیلیجنس گیدرنگ, انٹیلیجنس شیئرنگ ہو سکتی ہے, ڈیفینس ٹریننگ ہو سکتی ہے, لیکن میرے خیال میں بڑا مسئلہ آئیسس یا اس طرح کی سچویشن کا ہوگا جہاں سعودی عرب کی کوئی اوپر یلغار کرے, جس میں وہ چاہیں گے کہ مورل اور جو ڈیفینس جو مدد ہے وہ ایٹ لیسٹ ڈیفینس کے لیے موجود ہو. تو میرے خیال میں یہ فیوچر کی پیش بندی ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر سعودی عرب چاہے گا کہ اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اپنی جو سپورٹ ہے وہ اس کا اظہار کریں, اور اگر ضرورت پڑے تو وہ مدد کے لیے بھی آئیں. ان کو بھی پتا ہوگا کہ لوگ شاید افینسو کے لیے ساتھ نہ دیں, لیکن وہ کم از کم ڈیفینس کے لیے ان کو ساتھ ضرور رکھیں گے. ان کے جو لیٹ کنگ عبداللہ ہیں وہ بڑے دائی تھے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا کوئی میکنزم ہونا چاہیے ریجن میں. تو میرے خیال میں شاید وہی چیز, اگر ایک دو تین چیزیں اگر حاصل کر لی جائیں اس سے تو شاید وہ اس کو پارشل کامیابی سمجھے.
جی بالکل, اور اس میں میرے خیال میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو رول رہا ہے, کہا جاتا ہے کہ یہ ون آف دا موسٹ پاورفل ایجنسیز جو ہیں دنیا کی, اس میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ اس چیز میں وہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے. پروگرام کو آگے بڑھانا چاہیں گے, اور ہمیں ایم جے خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, ریپبلکن پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, لیکن اس وقت ہم ان کو بطور ایک سیاسی تجزیہ نگار کے لے رہے ہیں. ایم جے خان صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور رات کو آپ نے ڈیموکریٹک پارٹی کے جو دو صدارتی امیدوار کے لیے دوڑ میں شامل جو دو امیدوار ہیں, برنی سینڈرز اور ہیلری کلنٹن, ان کے درمیان آپ نے مباحثہ ضرور دیکھا ہوگا. کن ایشوز پر بات ہوئی, ان کے بیچ میں ڈیفرنسز کیا تھی, اور کن کا اس بحث میں آپ سمجھتے ہیں کہ پلڑا باری رہا؟
جی بہت اچھی ڈیبیٹ تھی کہنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ڈیبیٹ میں لوگوں کو موقع ملا ایشوز کو سمجھنے کا کہ دونوں کینڈیڈیٹس کے ایشوز کے اوپر کیا پوزیشنز ہیں, اور ان دیٹ سینس یہ بڑی پازیٹیو ڈیبیٹ تھی. ایک جو بڑا فرق آپ دیکھیں گی کہ ریپبلکن پارٹی کی ڈیبیٹس میں اور ڈیموکریٹک پارٹی کی ڈیبیٹس میں ایک نمایاں فرق جو ہے, علاوہ اس کے فارمیٹ کے اور ان کے جو ڈیموگاگری ہے اس کے علاوہ, कि रिपब्लिकन डिबेट्स में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है इंटरनेशनल इश्यूज़, खासकर टेररिज्म इश्यूज़, आईएसआईएस, इस तरह के इश्यूज़ पे, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी में वो इश्यूज़ इतने ज़्यादा ज़ेर बहस नहीं आते। उनके ज़्यादातर जो हैं वो प्रोग्रेसिव इश्यूज़ पे बात करते हैं और उसमें एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। तो कल रात भी अगर देखा होगा लोगों ने कि बर्नी सैंडर्स और हिलरी क्लिंटन साहिबा का एम्फेसिस ज़्यादातर इस पे था कि कौन ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, जैसे यू नो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई, इसी तरह से जो ट्रेड पैक्ट है उनके खिलाफ बात हुई, वो और यूनियंस की सपोर्ट की बात हुई, टीचर्स की बात हुई, वो ऐसे इश्यूज हैं जो कि डेमोक्रेटिक प्राइमरी वोटर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और निस्बतन इसके इंटरनेशनल इश्यूज पे, ख़ास तौर पे टेररिज्म वगैरह पे इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई कल रात डिबेट में। एक और चीज़ नुमाया देखने में आई है पिछली डिबेट्स के मुकाबले में कि क्योंकि अब काफ़ी मामला आगे बढ़ गया है, बहुत सारी यू नो स्टेट्स के डिसीशन आ गए हैं, तो एक हीट अप हो गई है इनकी भी डिबेट थोड़ी बहुत। और कल आपने देखा होगा कि बर्नी सैंडर्स साहब ने काफ़ी पॉइंटेडली हिलरी क्लिंटन के मौकफ के ऊपर अटैक किए हैं और हिलरी क्लिंटन ने भी इसी तरह से काफ़ी पुरजोर अंदाज में बर्नी सैंडर्स के खिलाफ बातें की हैं। तो ये हीट अप थोड़ी इनकी भी हो गई है कैंपेन में, समझता हूँ।
बिल्कुल जी, एमजे खान साहब बहुत शुक्रिया, हमने थोड़ी सी डिटेल में आपसे इस मौजू पे बात करनी थी लेकिन हमें कहा जा रहा है कि इसको हम वाइंड अप करें और हमारा आज का जो आखिरी मौजू है बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, वो ये है कि आज ब्रसल्स में जो पनागुजीन है उनसे मुतलक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहा जा रहा है मीटिंग हो रही है, यूरोपियन यूनियन के जो लीडरान हैं वो भी उसमें शामिल हैं, तुर्की के लोग रहनुमा शामिल हैं, मकसद इसका क्या है, क्या तवक्कुआत इससे रखनी चाहिए?
मेरे ख्याल में यूरोप में काफ़ी अनरेस्ट पाया जा रहा है कि लोग टर्की से ग्रीस पहुंच रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके और इंसानी स्मगलिंग और इस तरह के जो जराए हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और जो इमिग्रेंट्स हैं, जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं, जो पनाह के मुतलाशी नहीं है बल्कि अपनी हालत बेहतर करना चाहते हैं, वो ज़्यादा आ रहे हैं और उसका कोई मैकेनिज्म बनाना वो चाह रहे हैं कि लोग जैसे पुराने वक्तों में डबलिन कन्वेंशन था कि किसी भी आप यूरोपियन मुल्क से आए होके तो ये जिस मुल्क में पहुंचते थे वो पहले यूरोपियन मुल्क के ऊपर उन पांच मुल्कों का मुआदा था कि आप वहाँ, आपको वहाँ भेज दिया जाता था। वो मेरा ख्याल उस तर्ज का कोई मुआदा चाहते हैं, उस तर्ज की कोई पेशरफ्त चाहते हैं कि तुर्की ऐसे लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने से रोके, कोस्ट गार्ड्स के ऊपर इंसानी स्मगलिंग को रोका जाए और ग्रीस से आगे जो है वो सरहदें बंद ना करनी पड़े बल्कि उनको रोका जाए इन्फ्लक्स को और सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे आने दिया जाए या वो लोग पहुंचे जो प्रोसेस किए जा सके, जो जेन्युइनली जो इंसानी हकूक का जो कन्वेंशन है या जो पनाह के लिए जो असाइलम के लिए जो वज़ह तरीकाकार है उसके ऊपर पूरे उतरते हो और उन्हीं लोगों को खपाया जाए, जो इकोनॉमिक माइग्रेंट है उनको भेजा जा सके और उनको वापस लिया जाए और वो तुर्की को इस मद में अमदाद भी देने के लिए तैयार हैं ताकि वो 3 बिलियन यूरोज की बात कर रहे हैं ताकि अगर उनको वापस भेजा जाए तुर्की उनको वापस ले। लेकिन तुर्की इस मामले में थोड़ा सा काफी डिस्टर्ब है, वो चाहता है कि बिल्कुल वो चाह रहे हैं कि हम ही अकेले इसको बर्दाश्त ना करें, यूरोप भी अपना हिस्सा अदा करे, जो लोग चले जाते हैं उनको वहां खपाया जाए राधर देन के तुर्की के ऊपर ज्यादा बर्डन ना हो।
बिल्कुल ठीक, ओके, अभी देखना है कि इसका आउटकम क्या निकलता है। एमजे खान साहब, ओके, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई, तो आपकी नजर में इस इशू को किस तरह टैकल करना चाहिए?
मेरे ख्याल में इकोनॉमिक माइग्रेशन जो है उसको रोकने का वाहद बेस्ट तरीका उन मुल्कों में जहां से वो एमिनेट कर रहे हैं वहां पे हालात साजगार करना है। सीरिया में हालात जिस तरह टाइम टेबल बना है अगर ये फॉलो हुआ, अगर कोई इलेक्शन होता है, अगर सिविल अनरेस्ट खत्म होता है तो लोग अपने अपने कामों में जो है लग जाएंगे और मुल्क से बाहर जाना नहीं सोचेंगे। अगर हालात इसी तरह रहे तो यहाँ से अफगानिस्तान, इराक और ये जो लीबिया है यहाँ से लोग निकलते रहेंगे। अपने मुल्कों में हालात साजगार ही बेहतर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे कि वो मुल्क से ना जाए। दूसरा, अगर लोग हालात मखदूश हालात की वजह से निकल ही आते हैं तो फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल के ऊपर جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے اس کو امداد کے لیے ان کو فنڈ کرنا چاہیے کہ وہی پروسیس ہو جائے,
کسی حد تک کر بھی رہا ہے. بہت شکریہ بیرسٹر امجد صاحب, تھینک یو سو مچ. پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو نیکسٹ ویک تک اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت